علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہماری جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ اسلامکلی، اسلام کے اعتبار سے بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا اور آخرت دار الجزا ہے۔ اسی لیے جو قیامت کا دن ہے وہ یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے اسے آخرت کی کھیتی قرار دیا، فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی کھیتی ہونے کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جیسے ہم کھیت کے اندر تھوڑے سے بیج ڈالتے ہیں اور ان بیج سے ہمیں بہت زیادہ فصل حاصل ہوتی ہے، بیج جو ڈالے جاتے ہیں اس کی تعداد بڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن جو اسے فصل حاصل ہوتی ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں ہم جو بیج عمل کا ڈالتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کیونکہ محدود زندگی ہے، ہماری عمومی زندگی 45, 50, 60, 70, 80, 90 ان سالوں کے اندر اندر سمٹ جاتی ہے، بہت زیادہ ہے کہ کوئی 60 سے یا 70 سے اوپر چلا جائے، تو یہ ایک محدود زندگی ہے۔ لیکن اس محدود زندگی میں جو نیکیوں کا بیج بوتے ہیں اور قیامت کے دن جو اس کا صلہ ملنا ہے وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ حقیقت میں دونوں کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا۔ محدود کے بدلے میں خدا ہمیں لامحدود عطا فرمائے گا، تھوڑے کے بدلے میں خدا بہت زیادہ عطا فرمائے گا، متناہی کے عوض میں خدا وند قدوس لامتناہی اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی اس محدود زندگی کو لامحدود مقاصد اور فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس کو مثال کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک کھیت دیا جائے اور اسے بیج بھی دیے جائیں کہ یہ بیج ہیں، اگر تم اس کھیت کے اندر بو گے، بیجو گے، تو اس کے بدلے میں تمہیں عظیم شان فصل حاصل ہوگی۔ اب دو طرح کا عمل ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ کسان تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، سردیاں گرمیاں اس کو برداشت کرنی پڑے گی، اس کے سردیوں کی صبحوں میں جا کے پانی دینا پڑے گا، گرمیوں کی دوپہر میں اسے وہاں پر بیج ڈالنے کے لیے دوپہر کی گرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن یہ تھوڑی سی محنت اسے بہت بڑا صلہ دے جائے گی۔ اور دوسرا طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ کسان کہے کہ بھائی مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں گرمیوں کی دھوپ برداشت کروں اور میں سردیوں کی ٹھنڈ برداشت کروں، میں آرام سے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، چھوڑے جی کون سے بیج، کدھر کا کھیت اور کہاں کی کھیتی۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب اسے کھیتی کی ضرورت پڑے گی، جب فصل کی ضرورت پڑے گی، تو چونکہ اس نے محنت کی نہیں، اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیت کی صورت میں ہمیں دی اور ہماری حیثیت ایک کسان کی ہے، اور نیک اعمال ہمارے لیے مثل بیج کے ہیں۔ اگر ان نیک اعمال کا بیج زندگی کے اس کھیت میں بوتے رہیں گے تو آخرت کے اندر اس کی فصل بڑی شاندار تیار ہوگی، لہلہاتی، سرسبز، پھلوں والی، پھولوں والی، اناج والی، بڑی اعلیٰ قسم کی فصل اس کی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر یہ سوچتے ہوئے کہ کون فجر کی جو ہے وہ نیند قربان کرے اور کون دوپہر کا کاروبار قربان کرے اور کون سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور گرمی کی دوپہر میں دھوپ میں چل کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے اور گرمیوں کے روزے رکھے اور دیگر مشقت والی عبادتیں کرے، تو یہ تھوڑی سی زندگی تو ضرور اس کی راحت اور آرام، ظاہری راحت ظاہری آرام میں گزر جائے گی، لیکن ایک بڑے ایک براڈ ویژن کے اندر جو اس کی زندگی کا حاصل نکلے گا وہ خسارہ نکلے گا۔ تو لہٰذا کامیاب وہ آدمی ہے کہ جو اپنی اس زندگی کو عمل کے بیج بو کر اسے بہترین فصل کی صورت بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگی میں جو ہمیں بڑا بنیادی ایک عمل نظر آتا ہے، ایک کردار نظر آتا ہے، وہ یہی تھا کہ زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو انہوں نے، جسے کہتے ہیں کہ پورا پورا وصول کرنا، پورا پورا وصول کرنا، آخری قطرے تک نچوڑ لینا کہ اسے بہتر سے بہترین انداز کے اندر آخرت کے لیے ہم تیار کر سکیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی 50 سال 60 70 80 کی زندگی گزار لی، لیکن اب دنیا ان کے نام لیتی ہے، دنیا ان کا ادب کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں مقام قرب پہ فائز ہو گئے، ان کی قبریں روشن ہو گئی، ان کی قبر پہ جانے والوں کو فیض ملنا شروع ہو گیا، آخرت کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، خدا کی رحمتیں ان پہ برس رہی ہوں گی، چہرے نورانی ہوں گے اور دولہا کی طرح ان کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کیونکہ دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی میں مشقتیں اٹھا لی۔ تو یہ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی پیروی کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا، جو ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اولیاء کرام، صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے طریقے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ان کے راستے پر چلنا جو ہے یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہے کہ السلام علیکم اور ماشاء اللہ کو رومن میں لکھ سکتے ہیں؟
السلام علیکم اور ما شاء اللہ کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ اسے عربی زبان ہی میں لکھا جائے اور عربی انداز میں لکھا جائے۔ ما شاء اللہ میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن السلام علیکم کے اندر جو عین ہے، یہ بہرحال عربی انگلش کے اندر جو ہے یا رومن کے اندر اس انداز کے اندر ادا نہیں ہوتا، اور پورے تقاضوں کے ساتھ لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا التزام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کے جو ہمارے مذہبی الفاظ ہیں ان کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ انہیں رومن کے اندر نہ لکھا جائے بلکہ اصل زبان کے اندر ہی لکھا جائے۔
عمران مصطفی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خون ڈونیٹ کرنا کیا جائز ہے، اس سے ثواب ملے؟
خون ڈونیٹ کرنا یعنی کہ خون دینا، بلڈ دینا جو ہے، یہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ضرورت مند کے لیے، حاجت مند کے لیے، ایسا آدمی کہ خون نہ ملنے سے اس کی جان چلی جائے گی یا وہ شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے خون دینا، ایسے لوگوں کو خون دینا جائز ہے۔ اور چونکہ جس وقت خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اسی وقت اویلیبل ہو، خون دینے والا ڈونر اس وقت موجود ہو، تو لہذا بلڈ بینک کی بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ پہلے سے خون محفوظ رکھا جائے تاکہ ایمرجنسی میں کسی کو ضرورت پڑے تو فوری طور پہ اس کو دیا جا سکے، تو اس اعتبار سے بلڈ دینے کی اجازت ہے۔
فیضان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تصوف اور طریقت میں کیا فرق ہیں، کیا یہ دونوں ایک ہی راستے ہیں یا الگ الگ؟
تصوف اور طریقت دونوں ایک چیز ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات کیا جاتا ہے وہ شریعت اور طریقت کے لفظ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو شریعت اور طریقت، یہ دو الفاظ تو بعض اوقات اس طرح بولے جاتے ہیں کہ دونوں کے مفاہیم میں کچھ فرق رکھا جاتا ہے، لیکن تصوف اور طریقت کا جو لفظ ہے یہ تو بالکل ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اور شریعت اور طریقت میں بھی یہ نہیں ہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اور طریقت میں بھی یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے اندر گنجائش رکھتی ہے، لیکن اسی گنجائش والے तरीके में जो उसका प्योरीफाइड तरीका है, जो उसका बहुत ज़्यादा रिफाइंड तरीका है और जो उसका पेचीदा रास्ता है, वो रास्ता तरीकत कहलाता है। इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि मिसाल के तौर पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कहकर हमने नमाज शुरू की और शर्तें हमारी पूरी हैं, यानी कि इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और जो बाकी शर्तें वो सारी तहारत वगैरह वो पूरी है। अब अल्लाह अकबर कह के हम नमाज़ शुरू करते हैं और जो फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें हैं वो अदा कर लेते हैं, सलाम फेरते तो हमारी नमाज हो गई। शरई एतबार से हमारी ये नमाज हो चुकी, लेकिन अगर इसमें शरीयत की कामिल नमाज की बात करें कि शरीयत ने हमारी इस नमाज को भी कबूल कर लिया और इसे भी दुरुस्त करार दे दिया, इसे सही होने का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन शरीयत का मुतालबा ये था कि ये नमाज़ इकामते सलात की सूरत हो। इकामते सलात का मतलब ये कि ये नमाज़ ज़ाहरी बातनी हर तरह के आदाब से, दोनों तरह के आदाब से मुज़य्यन होनी चाहिए। अब अगर हम शरीयत के इस हुक्म पे अमल करते कि ज़ाहरी आदाब बातनी आदाब दोनों पूरे पूरे अदा होते तो ये शरीयत के अतबार से कामिल नमाज कहलाती। अच्छा, अब ये जो कामिल नमाज है इसी को दूसरा नाम तरीकत का भी दे देते हैं कि तरीकत के अतबार से नमाज। तो यूँ कह ले कि शरीयत के किसी अमल को जब आला दर्जे के हुस्न के साथ अदा किया जाए तो वही शरीयत का लफ्ज़ तरीकत के लफ्ज़ में बदल जाता है, वो शरीयत का अमल तरीकत के अमल में बदल जाता है, वरना तरीकत का वो तरीका जो होता है वो शरीयत से खारिज या जुदा नहीं होता, क्योंकि शरीयत से जो खारिज है वो इस्लाम से खारिज है। लिहाजा शरीयत से खारिज नहीं होता, शरीयत के अंदर ही एक ज़्यादा उम्दा, एक ज़्यादा अच्छा तरीका कह सकते हैं, इसको बहुत सारे अंदाज के अंदर ताबीर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घर है और उस घर के अंदर एक कमरा जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत आरास्ता और बहुत ज़्यादा मुज़य्यन है, तो वो जो पूरा घर है वो शरीयत है, और उसके अंदर वो जो सबसे ज़्यादा मुज़य्यन, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा आरामदेह कमरा है वो तरीकत है। लेकिन ये जो कमरा है ये उस घर से बाहर नहीं है, अगर उस घर से बाहर होगा तो इस कमरे का एतबार ही कोई नहीं, उस घर के अंदर ही है। तो तरीकत शरीयत के अंदर ही होती है, शरीयत से खारिज नहीं होती। हाँ, शरीयत के अमल में जिस कदर हुस्न आता जाता है और जितने अच्छे और कमाल के साथ उसको अदा किया जाता रहता है तो उस एतबार से उसको तरीकत का नाम दे देते हैं।
मलाइका नाम रख सकते हैं?
मलाइका नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ आम तौर पे लड़कियों का नाम मलाइका रखते हैं, लड़के का नाम तो मलाइका नहीं होता, लड़कियों का नाम रखते हैं। और मलाइका जो है ये कहते फरिश्तों को है, और फरिश्तों के अंदर जो है ये मुअन्नस वाली सूरत नहीं है। वैसे तो वो तस्कीर व तानीस दोनों से पाक है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस होने से दोनों से पाक हैं वो, अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक और अंदाज में फरमाई है, लेकिन इसके बावजूद तानीस वाला माना जो है वो उनके अंदर नहीं होता, तो मलाइका नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए। हाँ, फरिश्तों में से किसी फरिश्ते के नाम पर नाम रखें तो वो ठीक हो सकता है कि फरिश्तों के अंदर जैसे जन्नत के जो दारोगा हैं, जो जन्नत के खाजिन जन्नत हैं, उनका नाम रिजवान है तो उनके नाम पे नाम रखा जा सकता है। इसी तरह जो जहन्नम के दारोगा हैं उनका नाम मालिक है तो वो नाम भी रखा जा सकता है। बहुत सारे फरिश्तों का नाम अब्दुल कुद्दूस है, अब्दुल जब्बार है, वो नाम भी रखे जा सकते हैं।
हाफिज वक्कास नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि बगैर वुजू के सूरह फातिहा की तिलावत करना और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना क्या जायज है?
वुज़ू के साथ तिलावत करना अफजल है, मुस्तहब है, आदाब वुज़ू में से है, लेकिन बेवुज़ू तिलावत कर सकते हैं कि ज़बान से पढ़ने में हरज नहीं, बेवुज़ू कुरान पाक को छूना मना है, और पढ़ना जो मना है वो बेवुज़ू के लिए नहीं, वो जो हालत जनाबत में है कि जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ है, या औरत अगर उस हालत से पाक हुई है या वो उस हालत में है जो निफास की हालत में है, तो उसको कुरान पाक जो है वो पढ़ना मना होता है, लेकिन बेवुज़ू के लिए कुरान पाक ज़बान से पढ़ना बगैर छुए ये जायज़ है, और बकिया दुरूद पाक पढ़ना और दीगर असकार करना वो भी जायज़ है, अगरचे अफजल उसके अंदर यही होता है कि उसमें भी वुज़ू हो, लेकिन उसके तकल्लुफात में अगर कोई आदमी पढ़ना शुरू हो जाए कि चूंकि वुज़ू नहीं है लिहाजा जिक्र ही ना करे, दुरूद पाक ही ना पढ़े, और नतीजा ये हो कि ना वुज़ू करे, ना दुरूद पाक पढ़े, ना जिक्र करे, तो उससे तो बहरहाल बेहतर है कि फिर कम अज़ कम जिक्र व दुरूद जो है वो तो ज़बान पर जारी रहे।
राना वसीम भाई ये पूछ रहे हैं कि ईमान की हिफाजत का रास्ता क्या है?
ایمان کی حفاظت کے بہت سے طریقے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ سارے طریقے ہی اپنائے جائیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ایمان کی فکر نہیں ہوگی اور ایمان کی حفاظت کی سوچ نہیں ہوگی تب تک خطرہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے ان سے بچنا ضروری ہے، لہذا پہلے ان کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، امیر اہل سنت کی بھی کتاب کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسی صحبت سے بچا جائے، ایسی گیدرنگ سے، ایسی کمپنی سے بچا جائے کہ جہاں پر دین کے حوالے سے بڑی رف گفتگو کی جاتی ہے اور دین کا ادب پاس لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کے آزاد خیال اور آوارہ خیال جو لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھے کہ ان کی نحوست جو ہے وہ اس آدمی کے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی کرنا، درود پاک پڑھنا یہ اپنے معمولات میں جاری رکھے کہ جب انسان کی زبان ان چیزوں میں مصروف رہتی ہے تو اس کا قلب بھی خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں ان لوگوں کی صحبت سے بچا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سے مرتدین ہیں، قادیانی وغیرہ، کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں۔ اب ان کی بات اگر سنیں گے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو لہذا ان کی صحبت سے بچا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین یا سنی پیر، جو جامع شرائط پیر ہو، کہ عالم ہو، با عمل ہو، خوف خدا والا ہو، دین کا درد رکھنے والا ہو، تو ایسے پیر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں کہ جب آدمی کسی پیر سے وابستہ ہوتا ہے یا کسی عالم دین، با صحیح العقیدہ عالم دین کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سارے ذرائع ہیں کہ جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، جیسے قرآن پاک کے اندر دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ دعا بھی اسی کے لیے ہے۔ اچھا، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنا، یہ بھی ایمان پر خاتمے کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ بھی کرنا چاہیے۔
مزمل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈائریکٹ مدد مانگنا کیسا ہے؟
اللہ کے علاوہ ڈائریکٹ مدد مانگنا تو بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کو بھی کلام ہو۔ زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہی ہیں، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہم کسی مشکل میں ہیں، ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں۔ تو یہ تو مدد جو ہے نا، جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اس سے تو دنیا کا کوئی معقول انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، عام طور پہ جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی سے ما فوق العادت مدد مانگنا ہے، یعنی کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں یہاں سامنے بیٹھے آدمی سے کوئی یار پانی پلانا، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے، اس میں تو ایسا کوئی استحالہ نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں کہ میں کسی ولی کو پکار کے کہوں کہ اے اللہ کے ولی مجھے پانی دیجیے، اب یہ وہ چیز ہے کہ جو عادت سے ہٹ کر ہے۔ یہ والی مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس والی مدد کے اندر بھی کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے، کیونکہ عادت سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے وہ یا تو معجزہ ہوتا ہے یا کرامت ہوتی ہے، جو عمومی طور پہ ہے وہ معجزہ یا کرامت ہوتی ہے۔ اور معجزہ اور کرامت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ عادتاً وہ شے نہیں ہوتی لیکن عادت سے ہٹ کر بطور کرامت کے وہ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے درباری کا واقعہ موجود ہے، حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی ان سے اور فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس کے میرے پاس آنے سے پہلے۔ تو اب پہلے جن نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس بات میں جواب نہیں دیا، تو پھر جو ایک اہل علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں علماء فرماتے اس میں اعظم تھا، اب وہ اللہ کا ولی تھا، سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی اور آپ کے دربار کے ایک ولی نے ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ایک مہینے کی مسافت جو دور پڑا ہوا تھا وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دیا۔ تو اب یہ جو مدد ہے یہ کون سی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب کی، کون سی والی مدد ہے؟ روٹین کی مدد ہے کہ بھائی فلاں چیز اٹھا کے دے دو؟ نہیں، روٹین کی نہیں آئی ہے، یہ روٹین سے بالا ہے، یہ عادت سے ماورا ہے، یہ عام طریقے سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے اس شے سے متعلق مدد طلب فرمائی اور حضرت آصف بن برخیہ نے وہی والی مدد کر دی۔ تو یہ مدد مانگی بھی ہے اور مدد کر بھی دی گئی، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہی ظاہری اعتبار سے مدد مانگی گئی ہے، اگرچہ اللہ کی عطا ہی سے انہوں نے مدد کی۔ تو لہذا یہ والی بات جو ہے کہ ما فوق العادہ طریقے سے مدد مانگ سکتے، یعنی مانگ بھی سکتے ہیں اور اولیاء کرام مدد کر بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں بعد اوقات ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کا مرتبہ تو زیادہ بلند ہے، تو اگر حضرت آصف بن برخیہ وہ تخت لا سکتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ان سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کا مرتبہ بلند ہے، نبی چاہتے تو خود منگوا لیتے، تو انہوں نے دوسرے سے مدد مانگی تو اس کا مدد خود نہیں کر سکتے تھے، تبھی انہوں نے کیا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں لائے، جو لے آیا اس کو تو مان لینا، ایک تو لے آیا نا، جو لے آیا اس کو مان لیا، تو وہ بھی خدا تو وہ بھی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو شان تھی وہ بادشاہ کی شان تھی، آپ کی شان بادشاہ کی شان تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا۔ بادشاہ وہ کام کر بھی سکتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے درباریوں سے کروا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے دربار کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بادشاہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ بلا شک و شبہ حضرت آصف بن برخیہ سے بڑا مقام رکھتے تھے اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ نے اپنے درباری سے وہ کام کروا کے دکھا دیا کہ میری امت کا ولی بھی یہ کر سکتا ہے اور میرے دربار کا ایک بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ آپ نے گویا اپنے درباری کی شان دکھائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تھے، اس میں تو ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ میں نہیں کر سکتا لہذا تم لوگ کر دو، اس میں تو آپ نے اپنے درباری کی شان دکھائی تھی۔
ناصر ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کرام اور جو پہلے پیر ہوا کرتے تھے وہ تو تربیت بھی کیا کرتے تھے مرید کی اور انہیں درجات بھی طے کرواتے تھے، تو وہ کیسے ہوتا؟
مرید کی تربیت کی جاتی تھی، اسے مدارج طے کروائے جاتے تھے، تو یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہاں یوں کہہ لے کہ اب پہلے سے کم ہے، پہلے زیادہ ہوتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں طلب کے اوپر، طلب صادق ہوتی ہے تو پھر راستے مل جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر کھوٹ زیادہ ہے، ملاوٹ زیادہ ہے، جو مرید ہونے والا ہے اس کے مرید ہونے میں بھی اس درجے کا اخلاص اور اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا جو پہلے زمانے کے مریدوں میں ہوا کرتا تھا، لہذا اس کی وجہ سے پھر جو برکتیں ظاہر ہونی چاہیے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ اس زمانے کے اندر کیسے تربیت ہوتی تھی، تربیت کے بہت سے انداز تھے، تربیت کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ آنے والے کی استعداد کو، اس کی صلاحیت کو اس کا پیر سمجھتا تھا کہ یہ کیسی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کی ضروریات زندگی کیا ہیں، وہ کتنا وقت دے سکتا ہے، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ مرید اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ چلیں پیر کا فیض مل جائے گا اور کچھ خوف خدا بھی دل میں آتا رہے گا، بار بار حاضری کا شرف ملے گا، ملفوظات سنوں گا، دل پہ اثر ہو جائے گا، لیکن باقی جو میری بیوی بچے کاروبار ہے وہ تو مجھے چلانا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیر جناب اس کو کہتا تھا کہ نہیں بھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر حجرے میں بیٹھ جاؤ، 12 سال کا چلہ کرواؤں گا اور پھر کسی مقام پہ پہنچاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ جو تھا کہ باقاعدہ کسی کو جو ہے وہ سارے علائق دنیا سے فارغ کر کے اسے مجاہدات کروا کے اسے حجروں میں یا غاروں میں بٹھا کے اسے عملیات کروائے جاتے تھے اور کسی مقام تک پہنچایا جاتا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا کہ جن کا ویسے ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا یا وہ اپنے حقوق سے بری ذمہ ہو چکے ہوتے تھے۔ اور وہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ حضور ہم نے تو سب کچھ اب اس راہ پہ لگا دیا ہے، اب ہم ہیں آپ ہیں مردہ بدست زندہ، ہم ایسے ہیں کہ جیسے ایک مردہ ہے، اب آپ ہمیں جیسا کہیں گے جس طرح کہیں گے جب کہیں گے ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیر جو ہے وہ طلبِ صادق کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق ان کی تربیت کرتا تھا، اس تربیت کے اندر پھر عبادات کی تربیت بھی تھی، اخلاق کی تربیت بھی تھی، اور سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی تھی وہ دل کے اوپر ہوا کرتی تھی، کیونکہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور دل سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، دل کا بگاڑ ختم کرنا یہ سب سے پہلی ترجیح ہوتی تھی۔ تو لہذا ایک عرصے تک تربیت کی جاتی تھی، اور عمومی طور پہ جو اولیاء کرام کی تربیت کا طریقہ پڑا ہے وہ واقعات بھی ہیں کہ ایک طلب صادق والا آیا ایک نگاہ کے ساتھ مرتبہ کمال کو پہنچا دیا، یہ بھی ہوتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات اور بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ کسی کی قوت اخلاص اور کسی کی محنت شاقہ اور کسی کی دل جمعی کی وجہ سے اس کو 2 سال میں 3 سال کے اندر مرتبے طے کروا دیے جاتے تھے، کسی کو 10 سال لگتے تھے، کسی کو 40 سال لگتے تھے۔ تو یوں ایک لمبا عرصہ گزارا جاتا تھا، اس میں روزے بھی رکھوائے جاتے تھے، اس میں نوافل بھی پڑھائے جاتے تھے، اس میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کروائی جاتی تھی، ذکر و اذکار بھی کروائے جاتے تھے، پھر اس کے ساتھ اندر سے من مارا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ میں مارنا، انا جو ہے اسے ختم کرنا، کہ اس کے اندر سے وہ شے ہی نکل جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، پھر میں نہیں رہتی، پھر تو ہو جاتا ہے وہاں پر، پھر اسے مولا یاد رہتا ہے، اسے اپنے نفس کا اور اپنی جان کا ہوش نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر کوئی آ کے ظلم کرتا ہے اسے تب بھی پرواہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی راکھ بھی ڈال دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بدتمیز جاہل یہ کیا کیا تو نے میرے اوپر راکھ ڈال دی، نہیں، وہ کہتا ہے یار میرے اوپر تو آگ ڈالنی چاہیے تھی، اگر راکھ ڈال کے گزارا ہو رہا ہے تو یہ تو میرے مولا کا کرم ہے، پھر یہ ہوتا تھا۔ تو ان راہوں سے گزر کر، ان مجاہدات سے گزر کر پھر کسی کو کچھ مرتبہ دیا جاتا تھا، تو یہ ایک پورا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، اور مختلف اولیاء کے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں چلاتا تھا۔
ہارون بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قوت حافظہ کے لیے کیا وظیفہ پڑھوں، اور آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں اس چیز کے لیے؟
قوت حافظہ کے لیے وظیفہ تو میں اپنے طور پہ عرض کروں تو میں تو وظیفہ اس کے حوالے سے کوئی نہیں پڑھتا، دعا مانگتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حافظے کی قوت عطا فرمائے اور چیزیں محفوظ ہو جائیں، اور بقیہ اس کے ساتھ جو ہے نا حافظے کا بہت زیادہ تعلق طریقہ حفظ کے ساتھ ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے اور دماغی قوت کی جو غذائیں ہیں وہ کھانی چاہیے، جیسے بادام ہے، معروف ہے کہ بادام جو ہے وہ دماغ کو طاقت دیتے ہیں، یہ کھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں، ایون کہ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی ہے، المدینۃ العلمیہ کی، حافظے کے حوالے سے کہ حافظہ کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے اور کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ تو لہذا جو حافظہ کمزور کرنے والی چیزیں ان سے اوائڈ کریں، جو مضبوط کرنے والی چیزیں ان کو اختیار کریں، اور پھر اس میں جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی اختیار کریں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو بہت بنیادی بات ہے وہ میں یہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے یوں کہہ لیں کہ بنیادی چیز یہ ہوتی، اگر یاد کرنے کا طریقہ صحیح کر لیا جائے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کتنا مشہور ہے کہ امام بخاری کو ایسے حدیثیں یاد تھی، ایسے حدیثیں یاد تھی، لیکن اس کے باوجود امام بخاری سے جب ایک مرتبہ سوال ہوا نا کہ آپ کو اتنا کچھ کیسے یاد ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ کتابوں میں بکثرت نظر ڈالتے رہنے سے، مراد یہ کہ بار بار پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے یاد ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، پہلا یہ ہے پڑھنا، دوسرا ہے اس کو سوچنا، تیسرا ہے اس کو دہرانا، چوتھا ہے اس پہ عمل کرنا، پانچواں ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ 5 طریقے ہوتے ہیں۔ ان 5 طریقوں کو جمع کر لیا جائے تو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے صلاۃ التسبیح کا ایک طریقہ پڑھا، اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں یاد کیسے رکھوں کہ یار وہ کتنی مرتبہ کہاں پر تسبیح پڑھنی تھی، اب اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ، نمبر 1 میں پڑھوں، نمبر 2 میں اس کو سوچوں، نمبر 3 میں اسے دہراؤں، نمبر 4 میں خود صلاۃ التسبیح پڑھوں، اور نمبر 5 میں کسی کو یہ طریقہ بھی سکھا دوں۔ جب میں یہ 5 پہ عمل کروں گا تو 5 پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ شے مجھے زیادہ یاد ہو جائے گی۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو مسائل زیادہ یاد ہوتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا جائے وہ جواب دے دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عام عالم ہے اس کو اتنے مسئلے یاد نہیں ہوتے. وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتی ہے کہ مفتی مسائل پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، ایک کتاب میں، دوسری کتاب میں، پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں، وہ ان کو جواب دیتا ہے، پھر وہ اپنے بیان کے اندر ویسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے. تو یوں جب مختلف انداز میں وہ پڑھتا ہے، بتاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ شے یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لہذا اس طرح کی جو یاد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح شور شرابے میں یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، لیکن اگر پرسکون جگہ پہ یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا. ٹینشن میں ہو کے یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، فریش مائنڈ کے ساتھ یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا. تھکے ہوئے یاد کریں گے تو کم یاد ہوگا، اور تازہ دم جب ہوں گے اس وقت یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوگا. تو یہ سارے فرق ہوتے ہیں یاد کرنے کے طریقے میں.
محمد اشفاق بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے، آپ کا دل بہت زیادہ دکھی ہو، تو آپ اس شخص کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
کہنے کا نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، ان جذبات کو، خیالات کو، تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. یہ گویا یوں ہو گیا کہ ایک بندے نے تیر مارا، اب وہ تو تیر مار کے چلا گیا، اب ہم اس کو نکالتے ہیں، ایک مطلب پھر مارتے ہیں اپنے اندر، پھر تکلیف ہوئی، پھر نکالا، پھر مارا، پھر نکالا، پھر مارا. تو بھائی خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہنا تو جو ہے نا مفت کی خودکشی ہے، یہ تو خام خی اپنے آپ کو ایزا دینا ہے. تو لہذا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کچھ کر کے چلا گیا، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اسے فراموش کر دیں. اور فراموش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے متبادل سوچ ذہن میں لائیں. مثال کے طور پہ اگر ایک تکلیف پہنچی ہے تو کچھ زندگی میں راحتیں بھی تو پہنچی ہوں گی نا، تو جو راحتیں پہنچی ہیں ان کو یاد کر لیں، تو تکلیف والا خیال جو ہے وہ ہٹ جائے گا. اب تکلیف والا خیال ہٹ جائے گا تو آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. تو پرسنلی تو میں اپنا عمل خیر کیا بیان کروں گا، لیکن نیک لوگوں کے عمل کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا عام طور پہ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، اور بعض تو وہ تھے کہ معاف کرنے کے ساتھ احسان کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آ جاتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو احسان کا درجہ جو ہے یہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مرتبہ احسان تک نہیں پہنچتا تو پھر مرتبہ عفو عن الناس یہ والا جو ہے یہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے. ورنہ وہی بات ہے کہ ہمیں تکلیف کسی نے نہ 10 سال پہلے پہنچائی ہوتی ہے اور ہم وہ تیر نکال نکال کے اپنے اندر چبوتے رہتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ایزا دینے کا فائدہ نہیں ہے. اپنا ذہن اس سے سائڈ میں کر لیں. اور زندگی میں دیکھا یہی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمیں فیملی سے، پڑوسیوں سے، ساتھ کام کرنے والوں سے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے تکلیف پہنچتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انہونی ہو ہی جاتی ہے، ناپسندیدہ خلاف مزاج معاملہ سامنے آ ہی جاتا ہے. ایسی تمام چیزوں کے اندر ایک تو وہی ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے اور وہ شے اور وہ کیفیت عطا فرمائے، رضا بالقضاء جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، جو بھی ہوا ہے رب کے فیصلے سے ہوا، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں. تو اگر یہ ہے پھر تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پریشان رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنی توجہ اس سے ہٹا لے. جیسے غصے کے بارے میں غصے کا ایک حل کیا بیان کیا ہے؟ غصے کا ایک حل یہ بیان کیا ہے کہ یار جس چیز پر یا جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نا اسے دور ہو جائیں. جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے یا جس بندے پہ غصہ آ رہا ہے اسے دور ہو جائیں، کیونکہ جب تک وہ سامنے ہے غصہ آتا رہے گا، خیال گھومتا رہے گا اور پھر اس کے اوپر غصہ آ جائے گا. اگر اسے ہٹ جائیں گے اور ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو سوچ بدل جائے گی، غصہ بھی ختم ہو جائے گا. یہی معاملہ کسی کی طرف سے ایزا پہنچنے کا ہوتا ہے کہ کسی سے ایزا پہنچی ہے تو اب آپ اس ایزا سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور ادھر ادھر لگا لیں. یوں کر لیں گے آپ کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور کیفیت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. ورنہ تو بھلے 40 سال تک لگے رہیں اپنے آپ کو کھرچتے رہیں اور زخم جو ہے نا وہ اپنے کریتے رہیں اور بار بار وہ زخم تازہ کرتے رہیں اور روتے رہیں اس کے اوپر.
عشق مجازی سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟
عشق مجازی سے جان چھڑانے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تعلق منقطع کر لیا جائے. اگر تو تعلق باقی رکھیں گے، میل ملاپ باقی رکھیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ والا معاملہ ختم ہو جائے، تو این خیالست و محالست و جنون، یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، تیسرا لا حول شریف کی کثرت کریں، چوتھا جو ہے عذاب جہنم کو یاد کریں، پانچواں اپنی موت کو یاد کریں اور اپنے موت اور اس کے بعد کی کیفیت کو سوچیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، چھٹا جس سے یہ تعلق وابستہ ہے اس کے بارے میں بعد موت کی کیفیت پر غور کر لیں کہ یہ جب مر جائے گا تو اس کی کھال اور اس کا رنگ روپ اور اس کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پی پڑ جائے گی، گل سڑ جائے گی اور فنا ہو جائے گی، اور کیا کیا جو معاملات ہوں گے، تو اس کو تصور کے اندر لائے۔ جب اس طرح کی چیزوں پر بکرات و مرات یعنی بار 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 غور کرے گا اور اس پہ توجہ دے گا تو آہستہ آہستہ جو قلبی کیفیت ہے وہ معتدل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کبھی بھی ایک دو مرتبہ میں نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معاملات جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں یا نفسانی کیفیات ہوتی ہیں اس کے ازالے میں وقت لگتا ہے، تو لہذا اس میں مسلسل کوشش کرتا رہے گا تو پھر کامیابی حاصل ہوگی۔
محمد احسن بھائی کا سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ فلمیں ڈراموں کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگرچہ میوزک بے حیائی ہے لیکن سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟
یہ جو سوال ہے کہ فلمیں ڈراموں سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، بات یہ ہے کہ دین اسلام کے حلال و حرام کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی شے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ جائز اور فائدہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے تو ناجائز، ایسا نہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے ناجائز قرار دیا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ان سے نقصان ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ گرمیوں کے مہینے میں روزہ رکھنا، اس سے ظاہری اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صحت کا نقصان ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، اگرچہ یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے اس کا بھی فائدہ ہی ہے اور اس کی اپنی ایک طب سائنس کے اعتبار سے سارا کلام ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنے امور زندگی وہ آسانی سے ادا نہیں کر پاتا، لمبا روزہ ہو، گرمیوں کے دن ہوں تو اب اس کے لیے کام کاج کرنا مشکل ہے، مزاج کے اندر تغیر آ جاتا ہے، بعض اوقات غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان بڑے بڑے اور دوسرے اہم کام نہیں کر پاتا، لیکن روزہ فرض ہے تو فرض ہے، تو ظاہری اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے لیکن شریعت نے فرض قرار دیا۔ اچھا جہاد ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ تو فرض ہو جاتا ہے، جو فرض عین ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو جان ہی چلی جائے گی، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ فرض ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں نقصان ہے تو لہٰذا تبھی وہ منع ہوگا، وہ تب اس کا حکم بھی ہو سکتا ہے، ایک بات۔ اب رہا یہ کہ فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ منع ہے، تو ایک مثال کے طور پہ ماہر جواری ہے جو بڑا ایکسپرٹ ہے جوئے کے اندر، تاش کے اندر، شطرنج وہ جوا لگا کے کھیلتا ہے یا اور جوئے کی ہزار قسمیں ہیں، اب اس میں ایک ایکسپرٹ آدمی ہے کہ جس کو کبھی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو کیا اس کے لیے جوا کھیلنا جائز ہو جائے گا کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، جوا اس کے لیے بھی حرام۔ قرآن نے جو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جوا جو ہے یہ ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا جوا حرام ہی رہے گا اگرچہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے اسے کھیلنے سے۔ شراب ہے، شراب کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن شراب کے فائدوں کا انکار نہیں ہے، ٹھنڈے علاقوں کے اندر شراب پینے والے جو ہے اس سردی کا مقابلہ کر پاتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ کیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے اور اس ٹھنڈک کا مقابلہ جو ہے سردی کا مقابلہ شراب سے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اجازت نہیں، حرام قرار دی۔ اچھا پھر شراب اور جوا جو ہے اس کا نفع بخش ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے حبیب تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے، جوئے کا حکم کیا ہے، تو فرمایا فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد بھی ہیں، تو جوئے میں فوائد بھی، شراب میں فوائد بھی ہیں، اچھی خاصی ٹینشن اتر جاتی ہے آدمی کی، لیکن کیا مطلب کہ پینا شروع کر دے؟ نہیں، حرام ہے۔ جوا ہے، ایک آدمی اچھا خاصا جوا کھیلتا ہے اور اس کے غربت کے حالات ہیں، پتہ یار چلو ایک جوئے کی بازی مارو पैसे ही पैसे हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे, काफी सारे गरीबों की मदद कर दूंगा, तो क्या हलाल हो जाएगा उसके लिए? नहीं, हराम है। तो कुरान ने फरमा दिया कि वह मुनाफ़िउ लिन्नास, जुए में और शराब में बहुत से फवायद हैं। एक आद नहीं, मुनाफे अरबी जबान के अंदर इसे कहा जाता है जमा मुंतहल जुमू का सीगा, यानी ये जमा की भी जमा है। तो इसमें कसीर मुनाफे हैं, लेकिन इसके बावजूद फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सु मिन अमल शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये जुआ, शराब, पानसे, तीर और बुत, ये सब नापाक हैं, ये शैतान के काम हैं, इनसे बचो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले, फला मिले। तो लिहाजा चीज़ों में ये नहीं देखा जाता इसमें फ़ायदे हैं या नुकसान है। जहाँ हुक्म शरीयत है, जहाँ कुरान हदीस या कुरान और हदीस से जो है वो मुस्तंबत और मुस्तखरज मसाइल हैं, तो पहले उसका एतबार है, फ़वायद नुकसान उसके बाद आएंगे। फ़वायद नुकसान सानवी चीज़ है, खुदा रसूल का हुक्म जो है ये पहली चीज़ है। तो लिहाजा उसूल ये है, इसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अज़पाए उलमा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा।